بعض بزرگوں کے حالات میں دیکھا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں, تو ایک گوشے میں حضرت نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد کو آگ لگ گئی, شہر اکٹھا ہو گیا, آگ پر پانی گرا رہے ہیں, لوگ آگ بجھا رہے ہیں, کتنا شور شرابہ ہے. حضرت جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا, حیران ہو کر دیکھا یہاں کیا ہے, تو لوگوں نے کہ حضرت آگ لگ گئی تھی, فرمایا مجھے کچھ سمجھ. یہ ان کی اللہ کے قرب کی دلیل تھی کہ اس قدر محل تھے ذات باری کے ساتھ, اس قدر یعنی ان کا قلب اس طرف متوجہ تھا کہ جس مکان میں نماز پڑھ رہے ہیں وہی مکان جل رہا ہے, انہیں خبر تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک دفعہ ایک تیر لگا اور وہ ہڈی میں گھس گیا, تو دوستوں نے چاہا اسے نکال دیں تو کھینچنے سے تکلیف ہوتی تھی, تو کسی نے کہا رہنے دو, کسی جراح کو آنے دو, کوئی جراح آ لینے دو, اس کا اسی ہڈی کو چیر کر نکالے گا, گوشت میں ہوتا تو ہم کھینچ لیتے. دراصل اس ساتھی نے یہ کوشش کی تھی کہ جب یہ نماز شروع کریں گے ہم کھینچ لیں, اور یوں ہی ہوا, جب وہ نماز پڑھنے لگے تو ساتھیوں نے تیر کھینچ لیا. سمجھ یوں آتی ہے کہ نماز کے وقت ان کی ہڈیاں بھی نرم ہو جایا کرتی, اس قدر یعنی خوف الہی اور اس قدر اللہ جل شانہ کی ہیبت اور عظمت ان پہ چھا جاتی تھی کہ ہڈیاں تک نرم ہو جایا کرتی تھی اور واقعی نرم ہو جاتی. تو قرب الہی کی دلیل جو ہے نا, آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں اگر اللہ کے بعد کسی کو عظمت, کسی کو رفعت, کسی کو علو مرتبت نصیب ہے تو وہ حضور کی ذات گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی حالت یہ ہے کہ نماز کے لیے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو یوں سمجھ آتی ہے گویا آج رکوع کریں گے ہی نہیں, اور اگر حضور رکوع میں جاتے ہیں تو یوں سمجھ آتی ہے شاید آج ساری رات صرف رکوع ہوگا, حتیٰ کہ کھڑے 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 قدم مبارک متفرم ہو جاتے ہیں. تو تکلیف جسمانی کا احساس نہیں ہوتا, اس قدر عالم معنویت کا ہوتا ہے اور اس قدر اس طرف حضور متوجہ ہوتے ہیں. تو پتہ یوں چلتا ہے کہ جو منازل, جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا جائے, جو اللہ کی رضا نصیب ہوتی جائے, نماز ایک واحد ذریعہ ہے جس ذریعے سے ہر آدمی خدا سے ہم کلام ہو سکتا ہے. کوئی چھوٹا ہو, بڑا ہو, عالم ہو, جاہل ہو, نیک ہو, گناہگار ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بلا کسی تمیز کے جب وہ وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اور رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں, اس کی کلام براہ راست ذات باری سے الصلاۃ معراج المومنین, حضور نے اسی لیے فرمایا. تو حقیقتاً جتنا ہم یہ جتنی کوشش کرتے ہیں, اللہ اللہ سیکھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کھانے میں احتیاط کرتے ہیں, معاملات میں احتیاط کرتے ہیں, تو اس سارے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کے حصول ہے. تو جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتے ہوئے اس کا دل حاضر نہ ہو, اس کی محنت کس کام. یہ جو ہے نا وجود ہمارا, یہ تو ایک لفافہ ہے, اس کا اچھاڑ ہے, کور ہے. حقیقتاً جو چیز ہے اس کے اندر ہے, کوئی چیز جو بھی ہے اچھی ہے یا بری, وہ اس کے اندر ہے. جب وہ اسے چھوڑ دیتی ہے تو نہ کوئی رشتہ کام آتا ہے, نہ ہمارے اس وجود کی کوئی چیز بنتی ہے, نہ یہ کوئی چار پیر رہ ہی سکتا ہے, یہ فرسودہ ہو جاتا ہے, پھر یہ گلنے سڑنے لگتا ہے, بدبو چھوڑ دیتا ہے, خراب ہو جاتا. تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جس نے اس وجود کو یہاں بھی سنبھال رکھا ہے. اصل میں ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ وجود کی حفاظت ہم کر رہے ہیں, ہم اسے غذا دے رہے ہیں, ہم اسے لے. حقیقتاً اس کے اندر کوئی جوہر اللہ نے ایسا رکھ دیا ہے, حقیقی حفاظت اس کی وہ کرتا ہے, اور آخرت میں یہ وجود جو ہے یہ اس کا محتاج ہوگا. حقیقتاً مکلف تو روح ہوگا, تو اس وجود کے جو اعمال ہیں اس دنیا کے ان کا اثر روح پہ پڑتا ہے. اگر یہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ تو بری ہو جاتا ہے, جی میں نے فرائض ادا کر دیے, میں نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا. لیکن روح کو تربیت کے لیے جو چیز اس نماز سے حاصل ہونی تھی وہ اسے حاصل نہیں. ایک آدمی ہل چلاتا ہے, محنت کرتا ہے زمین کی وہ بناتا ہے تمام کام اس کا مکمل کرتا ہے اس میں بیج نہیں ڈالتا. خود تو فارغ ہو گیا دیکھنے والے سے, اس نے کہہ دیا میں نے 6 مہینے ہل چلایا ہے, اس کی وٹ بندی کی ہے, میں نے اس کو پانی لگا دیا. لیکن حقیقتاً وہاں مقصد تو اس ساری محنت کے بعد تھا کہ اچھی قسم کا اس میں بیج بوتا, پھر وہ کسی کام آتا. تو ظاہری جو چیز تھی وہ تو اس نے ساری مکمل کر دی, اور جو چیز اس میں اس نے رکھنی تھی وہ چھوڑ گیا, گویا سارا سال کچھ نہیں. کسی طرح سے ظاہر ارکان جو ہے نماز کے اٹھنا بیٹھنا, وضو کا کرنا, کھڑا ہونا, لباس کا پاک کرنا انتہائی ضروری ہے, لیکن ان کے ساتھ اس کا باطن بھی ایسا ہی لازمی. اگر اسے چھوڑ دیا تو بظاہر تو ہماری نماز ادا ہو گئی, لیکن اس سے جو حقیقی فائدہ مرتب ہونا تھا, جو روح کو بالیدگی قوت اور اللہ کے ہاں قرب اور منزل نصیب ہونی تھی, وہ نہ ہو سکی. پھر کیا خیال, اصل جس دن اس کا نتیجہ نکلے گا, جس روز اس کا پرچہ سامنے آئے گا, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنی نمازیں ہیں جو فرشتے لے کر جاتے ہیں, آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا نہیں جاتا. جب وہ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو دربان پوچھتا ہے کیا لائے ہو, فلاں شخص کی نماز ہے. تو وہ کہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. شاید کچھ یوں سمجھ آتی ہے انہیں کچھ اعمال کی خوشبو آ جاتی ہے, کچھ اللہ نے قوت ادراکیہ ان میں رکھ دی. تو وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے تو ہمیں اجازت نہیں ہے, جو کچھ آپ لائیں اس کے لیے اجازت نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں وہ وہاں سے کھڑے کھڑے جس طرح پرانا کپڑا یا بوریا لپیٹا جاتا ہے, وہاں سے لپیٹ کر اس کے منہ پہ دے مارتا ہے, لے بھائی اپنی نماز سنبھال. یہ حال ان نمازوں کا ہوتا ہے جن میں کوتاہی کی جائے, اور جو نماز ہی نہ پڑھے پھر اس کا خدا حافظ. پورے قرآن میں علماء بیٹھے ہیں, پورے قرآن میں یہ تصور نہیں ملتا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے, کسی جگہ یہ تصور ملتا ہی نہیں قرآن میں. جہاں کہیں نماز نہ پڑھنے کی قرآن نے بیان فرمائی ہے نا کہ یہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے, تو وہ کفار کے مشرکین کے حق میں آ رہے کہ ان کا اللہ پہ ایمان درست نہیں, یہ حضور کی اطاعت نہیں کرتے, پھر اس یہ نماز ہی نہیں پڑھتے. مسلمان کے ساتھ اسلام کا یہ تصور ہی نہیں. اور سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقی تینوں ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ایک آدمی عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے اور نہیں پڑھتا تو وہ واجب القتل ہے, اس کا مال لوٹ لیا جائے, بیت المال میں داخل کیا جائے, اس کی بیوی اور اس کے بچے مسلمانوں کے قیدی ہیں, اور اس کو قتل کر دیا جائے, اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. جو تارک صلات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اسے قید کر دیا جائے, ممکن ہے توبہ کر جائے, اگر قید میں مر جائے اور توبہ نہ کرے, نماز ادا نہ کرے, تو پھر واقعی اسی سلوک کو مستحق. یہ تھوڑی سی رعایت تمام صاحب نے. اور اب تو نماز پڑھنا ایک عیب ہو گیا اس دور میں. تو کبھی ہوا کرتے تھے صوفیوں میں ایک فرقہ ہوتا تھا ملامتیہ, اکثر مصائب ان کے پیدا کردہ ہیں. حقیقتاً وہ اپنے لیے آسانیاں چاہتے تھے, وہ کرتے یوں تھے, کام شرن جائز ہوتا تھا, لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے. مثلاً ایک آدمی سفر میں ہے, اب اسے گنجائش ہے کہ وہ روزہ جو ہے روزے کی قضا کر دے, یہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سہولت دی ہے. تو لوگ جب ان کی عزت کرتے تھے تو وہ یوں کرتے تھے کہ سفر میں ہیں, لوگوں کو معلوم نہیں, انہوں نے کسی کے سامنے پانی پی لیا, بس وہ بات ہو جی, دیکھو آپ بڑا نیک سمجھتے ہیں, میں نے پرسوں دیکھا تھا پانی پی رہا. تو یہ ملامت ان کے کام آتی تھی کہ لوگ ان کے پیچھے نہیں لگتے تھے, وہ اپنے نفس کو بچانا چاہتے تھے. کشف المعجوب میں حضرت علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آج سے تقریباً 600 سال پہلے ہوئے ہیں, وہ لکھتے ہیں اس فرقے کی باتیں کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس دور میں ضرورت تھی کہ لوگ نیک آدمی کی عزت کرتے تھے, اب تو اپنے آپ کو اگر کسی نے ملامت کرانی ہو تو محض نیکی پہ اکتفا کر, اب تو صرف نماز روزہ اور سنت کے مطابق جو زندگی گزارے, لوگ اسی کو بڑی ملامت کرتے ہیں, اب اور تردد کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آج سے 600 سال پہلے وہ کہتے تھے. آج سے 600 سال پہلے حضرت نے فرمایا تھا کہ اب ایسا تردد کرنے کی ضرورت نہیں رہی, اب تو جو بھی کوئی نیک عمل کرنے لگے لوگوں سے ملامت کرتے ہیں, اب پھر کیا ضرورت. یہ تو اس دور میں لوگ کرتے تھے, اور ان کی وہ باتیں جو ہیں وہ جاہلوں نے لے کر انہیں ایک سند بنا لیے. میرے بھائی سند دنیا میں اگر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نماز معاف ہو سکتی تھی، نماز کے بغیر گزر ہو سکتی تھی، نماز کی ضرورت نہیں تھی، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز چھوڑ دیں. اگر ضرورت نہ رہتی تو ان لوگوں کو نہ رہتی جنہوں نے گھر بار جان مال ہر چیز قربان کر دی. آج ہم جاتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس، نیکوں کو تلاش کرتے ہیں، دنیا لے کر جاتے ہیں اور دنیا لینے کے لیے جاتے ہیں. اکثر لوگ سفر کرتے ہیں دور دراز، بال بچوں کو لے کر جاتے ہیں، چندے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے فلاں حضرت کے پاس جاؤں گا میرا دنیا کا فلاں کام سدھر جائے. جاہل یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت تمہاری آس لگائے بیٹھے ہیں، فلاں بے وقوف آئے گا اتنے پیسے دے کر جائے گا. تم جاہل ہو، تم ان کی آس لگائے بیٹھے ہو، میں جاؤں گا حضرت میری وہ مشکل کشائی کرے. کمال ہے بھائی، جو دو روپے لینے کے لیے، ایک روپیہ لینے کے لیے، ایک وقت کا کھانا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئیں گے کچھ دیں گے میں کھاؤں گا، وہ لوگوں کا کس کام آئے گا؟ ان کی کون سی مراد پوری کرے گا؟ دونوں ایک دوسرے سے دھوکہ کرتے ہیں، حضرت مریدوں سے کرتے ہیں، مرید حضرت سے کرتے ہیں. اپنے آپ کو بھی دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مریدوں کو بھی ڈال رکھا ہے، مریدوں نے پیروں سب کو بھی دھوکے میں ڈال رکھا ہے. حقیقت یہ ہے، حاصل کرنے کی چیز دین ہے. دنیا کو میرے رب نے تقسیم کر دیا ہے، نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ میں اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں. روح کی تخلیق سے 4000 سال پہلے اس کا جو ہے رزق وہ تقسیم ہو گیا، اس کے بعد ارواح کی تخلیق. خداوند عالم نے رزق کو تقسیم کر دیا، جو ایک کتے کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ فرشتہ اچک نہیں سکتا. جو میرے حصے میں رزق رکھا ہے آپ نہیں لے سکتے، جو آپ کے حصے میں ہے وہ میں نہیں لے سکتا. بلکہ اس حد تک روزمرہ کا مشاہدہ ہے، ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، دنیا کے گوشے گوشے سے خدا مٹی کو لاتا ہے اس کے وجود جوڑنے کے لیے. کہیں اس مٹی سے چاول بناتا ہے، کہیں اسی مٹی سے گندم اگاتا ہے، کہیں اسی مٹی کو کماد بنایا، پھر وہ کارخانے میں گیا، پھر اس میں سے کچھ پھوگ نکلا، کچھ کھانڈ بن گئی. اللہ جانے، خدا جانے اس کھانڈ میں کس کس کا حصہ ہے اور کون کون سا دانہ کس کے پاس جانا، یہ وہ خود جانتا ہے. ہر ایک کا حصہ اس کے پاس پہنچا دے. مرنے کے بعد اجزاء اس قدر منتشر نہیں ہو سکتے جتنے اس دنیا میں اکٹھے ہونے سے پہلے پھیلا دی ہوئے ہیں خالق کائنات. کہیں گرم مسالہ دال جیرنگ میں پیدا ہوتا ہے، کوئی ریزہ اس میں آپ کا ہے، کوئی میرا ہے، کوئی کسی اور کا ہے. وہاں سے پھر انہیں اٹھواتا ہے مالک الملک، کہیں بحری جہاز میں آ رہے ہیں، کہیں ریلوں پہ سفر کرتے ہیں، کہیں ٹرکوں پہ لادے جا رہے ہیں، کہیں مارکیٹ میں آتے ہیں، کہیں آڑتی بیچ رہا ہے، پھر چھوٹے دکاندار خریدتے ہیں، پھر وہ مارے کھاتے ہوئے ہم ہے کیا، مٹی ہے اس زمین کی، آنا تھا اس نے میرے وجود کا گوشت بننا تھا، اسے کوئی شکل دی، پھر کہیں کہیں سے اٹھوائی، کوئی لایا، کسی نے بیچی، کسی نے پکائی کھانے کے لیے، کوئی آپ اس کے وجود کا حصہ لے گا. تو اس بات میں ہمیں اتنے فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود دیتا ہے. جنگل میں خنزیروں کو پال رہا ہے، آبادیوں میں انسانوں کو چھوڑ دے گا. کتوں کی پرورش کرتا ہے، کیا محمد رسول اللہ کی امتی کے لیے کھانا نہیں دے گا؟ سکھوں اور یہودیوں کو حکومتیں دے رکھی ہیں، کافروں اور بدکاروں کو سلطنتیں دے رکھی ہیں، کیا ہمیں ایک وقت کا کھانا نہیں دے گا؟ یہ تو ہمیں فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے ہمارا کھانا منع کر دیے ہوئے، اس نے دعوت پکا لی ہے ساری کائنات کی. وما من دعوت فی الارض الا علی اللہ رزقها. جب کوئی کسی کی دعوت پکاتا ہے، یہ اس کے اپنے گھر اپنی لاج ہوتی ہے، اپنے سر ہوتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اس کا کھانے کا انتظام کرتا ہے. آنے والے کو کوئی نہیں دیکھتا، وہ اپنی بات کی طرف دیکھتا ہے، جو کھائے گا کیا کہے گا، کس کے گھر گیا تھا، کس نے مجھے کھانا دیا تھا، اس کا انتظام کیسا. وہ تو ایسا انتظام کرتا ہے، کہیں سے کھانا آیا وہ میرے وجود میں گیا، سارا میں استعمال نہیں کر سکتا، جس سے میری اولاد نے پیدا ہونا ہے وہ سلب میں محفوظ ہو جائے گا، میرا گوشت نہیں بنے. اور جب والد سے منتقل ہو کر والدہ کی طرف چلا گیا، تو پھر اس کو عورت غذا کھاتی ہے، اپنا حصہ جو ہے اس کا گوشت بنتا ہے، ہڈی بنتی ہے، خون بنتا ہے، لیکن بچے کا حصہ اس کے پیٹ میں بچے کو جا کر ملتا ہے، عورت کو نہیں. جب تک وہ شیرخوار ہوتا ہے تو خون میں سے، گوشت میں سے، ہڈیوں میں سے نکال کر عورت کے معدے میں سے اس کا حصہ اس کی چھاتی میں منتقل کر دیتے. ماں کھاتی ہے اس کے وجود کا حصہ نہیں بن سکتا دودھ, بچہ بھی. جب دانت نہ تھے تب دودھ دیا, جب دانت دیے تب ان نہیں دے گا. جس نے پیدا کیا ہے, یہ نظام بنایا ہے, اس نے اس میں رہنے والے ساری مخلوقات کا رزق وقت تمام چیزیں مقرر کر دی ہیں. ایک بات ہم پہ چھوڑ دی, سب باتیں اس نے اپنے دائرہ اختیار میں رکھی ہیں. کوئی زور لگا کے روزی دوسرے کی چھین نہیں سکتا, کوئی عقل مندی اور ہنر سے کسی کا رزق حاصل نہیں کر سکتا. صرف ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کار کن پستکیہ پر جب بار ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا جو ہے یہ خلاف ادب ہے. اگر آدمی بیٹھ جائے بیٹھے ہوئے کو کھانا دیتا ہے. ہم نے جس کو مرتے ہوئے دیکھا اسی کا پیٹ پھولا ہوا ہے. جو مرتا ہے پھولا ہوا پیٹ لے کر ہی مرتا ہے, کسی کو فاقو مرتے دیکھا نہیں. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ جل شانہ نے منقطع کر دیا ہو. میرے بھائی ایک بات اس نے ہم پہ چھوڑی اور وہ ہے وہدینا السبیلا اما شاکر و اما کفور. دونوں راستے میں نے اس کے سامنے ڈال دیے ہیں اور اسے پسند و ناپسند کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. آؤ جس دروازے سے میرے پاس آنا چاہتا ہے آ جا. کیا تو شکر گزاروں کے دروازے سے آنا چاہتا ہے یا ان لوگوں کے رستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے جو گستاخ ہیں, بے ادب ہیں, راندہ درگاہ. بس ایک بات ہے ہمارے اختیار, ہم نے ان دو میں سے ایک بات کو چننا ہے. تو سب سے اعلیٰ, سب سے عرفا اور سب سے احسن طریقہ جو ہے وہ محسنین کا اور صالحین کا ہی ہے, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا. اور اس طریقے کا جو معراج ہے, سب سے جو اونچی منزل ہے تصوف کی, سب سے جو اعلیٰ مقام ہے اس کا ولایت کا, وہ ہے نماز. یہ جتنی ہم محنت کرتے ہیں نماز کس حد کے لیے کرتے ہیں؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کا صرف فرض ادا ہوتا ہے, لیکن ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اتنے اجر اس پہ مرتب ہوتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کا بعض لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ خدا کی قسم ان کی اگر ایک تسبیح پوری دنیا پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف کرنے کے لیے کافی. ایک ایک تسبیح میں ایسا اثر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کو دیکھیں آپ, اور پھر سیدنا صدیق اکبر کی نماز کو دیکھیں, فاروق اعظم کی نماز کو دیکھیں, اور اس کے بعد عثمان غنی کی نماز کو دیکھیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نماز کو دیکھیں, صحابہ کرام کی نمازیں دیکھیں. تلوار چل رہی ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, سورج اپنی گرمی برسا رہا ہے, زمین تانبے کی طرح سرخ ہو رہی ہے, تلوار چل رہی ہے, آگے دشمن ہے پیچھے دشمن ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, سر کٹ رہے ہیں, وجود کٹ رہے ہیں, بازو کٹ کر کے گر رہے ہیں, خون کے فوارے چل رہے ہیں. ادھر مؤذن اذان کہتا ہے, گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی, نماز ادا کر رہے ہیں. چھوڑی نہیں کسی نے, جنگ میں نہیں چھوڑی, امن میں نہیں چھوڑی, بھوک میں نہیں چھوڑی, تنگی میں نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا ہم جاتے ہیں نیکوں کے پاس دنیا لینے کے لیے, اور انہوں نے دنیا چھوڑی تھی دین حاصل کرنے کے لیے. گھر چھوڑا, بار چھوڑے, جائیدادیں چھوڑی, مال چھوڑے, اولاد چھوڑی, سب کچھ چھوڑ دیا تھا. کس لیے؟ دین حاصل کرنے کے لیے. بھائی بات تو یہی ہے, حاصل کرنے کی چیز ہی یہی ہے, باقی سب چیزیں اگر ہم نہیں چھوڑیں گے چھوٹ جائیں گی. بھائی ہم اپنی مرضی سے نہیں چھوڑیں گے, جس کی ہے وہ چھڑا لے گا. یہ تو عارضی وقت ہے, چند روزہ میلہ ہے, یہ ایک سرائے ہے, میں آتا ہوں آپ آتے ہیں. مجھے ایک بڑا مکان دے دیا کسی کو, ایک چھوٹا دے دیا, مجھے ایک موٹر دے دی دوسرے کو, ایک گھوڑا دے دیا کسی کو, ہوائی جہاز دے دی, سب سے لے گا, پچھلے آنے والوں کو دے دی. تو سرائے ہے مالک کی, صرف دیکھ رہا ہے کہ ان چیزوں کو کون, میرے کہنے چیزیں میری ہیں, یہ بھی مخلوق میری ہے, گھر میرے میں رہنا ہے, اس نے کھانا میرا ہے, میں دیکھتا ہوں خود خدا بنتا ہے یا مجھے ہی خدا سمجھتا ہے. بس صرف یہ بات ہے, پیدا اس کو میں نے کیا ہے, گھر میں میرے رہے گا, مکان اس کے ہیں, زمین اس کی ہے, جائیداد اس کی ہے, دولت اس کی ہے, یہ لباس اس کا ہے, جسے چاہتا ہے اور جتنی دیر چاہتا ہے استعمال کرنے دیتا ہے, جس وقت چاہتا ہے روک دیتا ہے. اور یہ تمام انعامات اس کے ہیں، آنکھ اس کی ہے، ہاتھ اس کے ہیں، پاؤں اس کے ہیں، زبان اس کی ہے، وجود اس کا ہے، سب چیزیں اس کی ہیں، عارضی طور پر عاریتاً دی ہیں، انہیں استعمال کر اور کچھ تھوڑے سے اختیارات اور تھوڑی سی مہلت دے دی، انسان سمجھتا ہے میں بس جو کچھ ہوں میں ہوں، یہی چیز مالک الملک دیکھ رہا ہے. اور اس طرف شیطان لعین ہے، وہ کہتا ہے ہمت کر، تکڑا ہو جا، کون ہے تیرے مقابلے میں، تو ہی تو ہے جو کچھ. دوسری طرف اللہ رب العزت نے آقا انعام دار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا ہے، میرے حبیب یہ جھوٹ بکتا ہے شیطان، اس کی باتوں پہ نہ جاؤ، آؤ دامان رحمت میں آ جاؤ. اور جو کوئی آ جائے، کیا وسعت ہے رحمت میں، ہزار سال زندگی ہے، ہزار سال کفر پہ رہا اور ساری عمر اس پہ بسر ہو گئی، ابھی موت نہیں آئی تو اسے خیال آ گیا کیوں نہ میں دامان رحمت میں پناہ لے لوں. فرمایا میرا دروازہ کھلا ہے، آ جا، تیری محنت کی ضرورت نہیں ہے، تیری زیادہ عبادات کی نہیں، تیرے خلوص کی ضرورت ہے. اگر خلوص سے تو نے ایک دفعہ سبحان ربی الاعلی کہہ دیا، ہزاروں سالوں کے گناہ معاف کر. اتنی رعایت اس لیے برتی، پہلے یہ رعایت نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ نبی نا کی امت سے ہو گیا گناہ، آپ نے سمجھایا تو سب توبہ کر گئے، سب کہنے لگے سامری نے ہمارے ساتھ توبہ کیا، ہم سب توبہ کرتے ہیں. جب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت، تو آپ نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتا ہے اے موسیٰ، اگر یہ لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو جنہوں نے گو سالے کو سجدہ کیا ہے ان سے کہہ دو کفن باندھ لیں، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا ان سے کہو تلواریں لے لیں، جس جس کا سر کٹتا جائے گا اس کی توبہ منظور کر لیں. کیوں سجدہ کیا ہے گو سالے کو، مجھے چھوڑ. اتنی سہل نہ تھی توبہ. اور پھر آخر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، بارے الہ، ان میں باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک کنبہ ہے، مارنے والے بھی مرنے والے. اے الہ العالمین، پابندی اس قدر آپ نے کر دی کہ جو گردن تلوار آتی دیکھ کر ایسے کرے گا اس کی توبہ منظور ہو. تو اللہ انہیں کچھ سہولت دے دے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بدلے اللہ نے کوہر بھیج دیا تھا کہ آدمی کی شناخت نہ ہو سکے، کون مر رہا ہے، کون مار رہا ہے، لیکن معاف نہیں کی تھی. تین دن اور تین راتیں سر کٹتے رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام خیمے سے برآمد ہوئے تو ٹخنوں تک آپ کے پاؤں دھس گئے کیچڑ میں، دیکھا تو سب خون کا. پھر دعا مانگی، بارے الہ، ان بے قسم پہ رحم کر. اس وقت جا کر یہ معاف ہوا اور فرمایا جو مر چکے ہیں انہیں شہادت دے دوں گا، جو زندہ بچ گئے ہیں سب کی توبہ قبول. ہمیں تو موج ہو گئی بھائی، ہماری توبہ لے کر جانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. بات یہ، اب اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس لیے اللہ نے باقی پابندیاں ہٹا دی، صرف یہی کہہ دی کہ اگر پیغمبر کے پاس آ جاؤ، توبہ کر لو صدق دل سے، اور تمہاری توبہ کی پیغمبر بھی تصدیق کر دیں، پھر میاں تمہاری توبہ قبول. صرف یہ، نہ سر کٹاؤ، نہ مال لٹواؤ، نہ گھر کو آؤ، کچھ بھی نہ کرو، نہ سفر کرو، نہ وادی تیہ میں جاؤ، نہ کفن باندھو، نہ سر کٹواؤ، کیا کرو، ایک دل جو ہے نا یہ مجھے دے دو، ساری دنیا تم لے، زمین تم لے لو، مکان تم لے لو، اولاد تم لے لو، جائیداد تم لے لو، دولت سب کچھ اپنے لیے رکھو، ایک دل جو ہے نا خدا اور خدا کے رسول کے لیے محسوس. تو میرے بھائی، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ذریعہ ہی ہمارے پاس نماز ہے. یوں یوں کسی کے منازل ترقی کرتے ہیں، تو اسے نماز میں خشوع اور خضوع نصیب ہوتا ہے. منازل میں ایک منزل ہے حقیقت صلات، حقیقت کعبہ، حقیقت قرآن. دنیا عمر صرف کر گئی لیکن حقیقت صلات کی راہ کو بھی نہ پا سکی. محنتیں کر 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 کے ساری ساری رات، سارا سارا دن. دنیا میں ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے کئی کئی سال درختوں کے پتے کھائے کہ غذا مشکوک ہے، حلال رزق نہیں ملتا، یہی کھا کر بسر کرے گا، لیکن حقیقت صلات تک رسائی نہ ہو سکے. وہ معمولی بات نہیں. میرے دوستو اور میرے بزرگوں، اس میں سے جو ہے نا تغافل یا کوتاہی، یہ بہت بڑا عیب ہے. ساری محنت کا ثمرہ جو ہے نماز ہے, اور جو اس پہ ثمرے پہ اس پہ نگاہ نہیں کرتا, جو بدل ہے اس دنیا میں نعم البدل جو ہے تمام محنت کا, وہ نماز ہے. آپ کی اگر محنت قبول ہو گئی تو آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا. عرض کر دوں, ساری محنت کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جس کی محنت خداوند عالم پسند فرماتے اس کے ساتھ خود ہم کلام ہوتے, اور جسے نماز میں شرف ہم کلامی نصیب ہو اس کی نماز میں بھائی خشوع کیوں نہیں ہوگا, کیوں رکت نہیں ہوگی اس نماز میں, کیوں اس نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوگا, کیوں اس نماز میں لذت اور لطف نہیں ہوگا, جب اللہ جل شانہ بھی متوجہ ہو اپنی رحمت سے اس طرف. تو جب صرف ایک ہاتھ سے تالی بج رہی ہو پھر اس میں خشوع نہیں ہوتا, صرف ہماری طرف سے نماز ہو رہی ہو, ہمارا وجود حاضر ہو, دل غائب ہو, ہم اس استعداد ہی ہمارے وجود میں نہ ہو کہ اللہ جل شانہ ہماری معروضات گزارشات میں ان پر اپنی نظر رحمت فرمائے, تو پھر اس میں خشوع نہیں ہوتا. تو حقیقت یہ ہے جو جو قرب نصیب ہوتا ہے تو نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے. تو جس نماز میں صحت نہیں ہوگی, درستگی نہیں ہوگی, اگر لباس درست نہیں, اگر بیت اللہ کی سمت صحیح نہیں, جگہ پاک نہیں, یعنی جو شرائط ہیں, وضو درست نہیں, نماز کے جو ہے قرت وہ درست نہیں, سمجھ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہوں, تو پھر اس میں خشوع کہاں سے آئے گا؟ بھائی ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کون آپ کو سونا اور کون آپ کو عرق اور کون آپ کو نعمتیں ڈال کر دے گا, کچھ تو برتن بھی لے کر بیٹھے, اور تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اپنا برتن تو درست کرے نا بھائی, اگر اس کا پینا ہی ٹوٹا ہوا ہے, دینے والا دے گا تو ہم ضائع کر دیں گے, پھر کیا فائدہ؟ اگر دینے والا کریم سخی تو ہے ہی, وہ تو دے ہی دے گا, جب دے گا تو ہمارے ہاتھ میں جو برتن ہے اس کا پینا ہی درست نہیں, کوئی کنارا ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا آدھا ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا سارا ٹوٹا ہوا ہے, تو پھر وہ لینا کس کام آئے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور جرم میں نہ دھر لیے جائیں کہ تم گستاخ ہو, تمہیں بادشاہ دربار سے انعام ملا اور تم اس کی قدر نہیں کر رہے, اسے زمین پر گرا دیا. الٹا لینے کے لیے گئے تھے, کسی اور مصیبت میں پھنس گئے, گئے تھے تو کچھ لینے کے لیے, کہیں اور جیل کی ہوا نہ کھانا پڑ جائے کہ تمہیں بادشاہی انعام کی عزت کرنا نہیں آتی, جو چیز ملی ہے اسے زمین پر گرا رہے. تو حقیقت ہے میرے بھائی, نماز جو ہے نا اس دنیا میں سب سے بڑھ کر اعلی و ارفع نعمت اس دنیا میں جو ہے وہ نماز ہے, حقیقت. باقی ہم جتنے کام کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں نا اس لیے کہ دولت کی محبت قلب میں راسخ نہ ہو جائے, اگر یہ قلب میں ہوگی تو نماز میں خشوع نہیں ہوگا. روزے رکھتے ہیں, اللہ نے فرض کیے ہیں, فرائض ہیں, بے شمار حکمتیں ہیں ان میں, انسان ان کو احاطہ نہیں کر سکتا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا وجود جو ہے اس قدر اس پہ حاوی نہ ہو جائے کہ اس کی نماز میں خشوع پیدا نہ ہو. جہاد کرتے ہیں اس لیے کہ یہ وجود کا لحاظ اس قدر میں کرنے لگے کہ وجود ہی وجود, یعنی ہر چیز کی محبت جو ہے وہ دل میں ایک معیار پر رہے, اتنی محبت کسی چیز کی دل میں نہ آ جائے کہ دل کو نماز سے کھینچ کر کسی اور طرف لے. یہ تمام مقدمات ہیں نماز کے لیے, حقیقت جو ہے ان سب کی سردار جو ہے آ کر نماز بنتی, اور نماز واقعی بہت بڑا مقام ہے بھائی. احکم الحاکمین کے ساتھ مخلوق کا مخاطب ہونا اور بالمشافہ بغیر کسی واسطے کے, اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کیا, جنت میں بھی اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں, بے انتہا اور بے حد و بے حساب انعامات ہیں جنت میں بھائی. میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث نبوی سے جنت اور دوزخ کے حالات اکٹھے کیے, جو احادیث دوزخ کے حالات کے بارے تھیں وہ بھی اکٹھی کیے, اور جن میں جنت کے انعامات سے بڑی محنت اور جان فشانی ان کو بھی اکٹھا فرمایا. تو جنت کے حالات لکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پل صراط پہ پہنچے گا تو لڑکھڑاتا ڈگمگاتا ہوا, چونکہ پل صراط پہ جس قدر کسی کے اعمال ہوں گے اس قدر اس میں قوت ہوگی دوڑنے کی, گزرنے کی, بعض گزریں گے جس طرح بجلی نکل جاتی, بعض گزریں گے جس طرح تیز ہوا گزرتی ہے, بعض گزریں گے جس طرح گھوڑا دوڑ کر گزر جاتا ہے, بعض گزریں گے جس طرح پیدل آدمی چلتا ہے, بعض گھٹنوں کے بال ہوں گے، کوئی کٹ کٹ کے گر رہا ہو، جہاں پہنچ کر اعمال ختم ہو گئے وہاں سے کٹ کر کے گر، نیچے دوزخ ہے، اس کے پرلی طرف جنت ہے، اس طرف میدان حشر ہے. اللہ نے ایک وما منکم الا واردھا، کوئی ایسا نہیں جو اس راہ سے نہ گزرے. تو ایک آدمی جو گزرے گا، سب سے آخری آدمی، فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جی رانی، حدیث شریف جو درج کی ہے اس میں ہے کہ سب سے آخری آدمی وہ ہوگا، وہ بیچارہ کچھ تو ایک دو قدم چلے گا، پھر لڑکھڑانے لگے گا، گرنے کے قریب ہوگا تو گھٹنوں کے بل ہو جائے گا، کچھ تھوڑا سا گھٹنوں کے بل چلے گا، پھر کہیں پیٹ کے بل ہو جائے گا، لوگ دیکھنے والے کہیں گے اب گرتا ہے، پھر چمٹ جائے گا، تھوڑا کھسکے گا، کہیں کھڑا ہوگا، کہیں بیٹھے گا، آخر گرتا پڑتا گرتا پڑتا پرلے کنارے سے جا کر چپٹ گیا. اب کنارے پہنچ کر پھر اس میں بالکل سکت نہیں، کوئی عمل کوئی قوت ایسی نہیں جو اسے آگے چلائے. سامنے دیکھتا ہے جنتی ہیں، ہم واز واج ہم فی ظلال ان اللہ رائے کے متقی ہوں، وہ مزے سے بیٹھے ہیں تختوں پر، بیویاں ہمراہ ہیں، گو تکیے لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں عش کر رہے ہیں. تو وہ دیکھے گا، پھر وہ کہے گا اللہ، اے اللہ، یہ دوزخ کا منظر بڑا ہیبت ناک ہے، کچھ نہیں مانگتا تیری بارگاہ، ایک دعا منظور کر لے، اس سے مجھے دور کر دے، ان کے ذرا قریب کر. اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجیں گے، اس سے کہے بنی آدم تم بڑے جھوٹے ہو، تم دنیا میں بھی یوں کہا کرتے تھے، یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کرتے، سب کچھ تھی، تمہاری کوئی بات قابل اعتماد نہیں، خیر تو وعدہ کرتا ہے میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، چل تجھے یہ دے دیتے. وہ فرشتہ اسے پکڑ کر کھینچتا ہوا دوزخ سے دور جنت کے قریب پہنچا، پھر بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا، پھر کب صبر آتا ہے، پھر دعا مانگے گا، اللہ میں کچھ بھی نہیں مانگتا، لیکن یہ تو میں درمیان میں پڑھوں، اللہ تو اتنی رحمت کر دے، او جنت کی باہرلی دیوار پر سایہ پڑ رہا ہے اندر کے درختوں کے، مجھے کسی سائے کے نیچے کر دے، اور کچھ نہیں مانگتا. پھر فرشتہ آئے گا، وہ کہے گا اللہ فرماتا ہے تو دنیا میں بھی ایسی ہی کیا کرتے تھے تم، ہم سب کرتے ہیں، وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُوكُوا مَنْ يَحْجُرُوا، اے اللہ ہم نے چھوڑ دیا، بالکل ترک کر دیا، کن لوگوں کو، مَنْ يَحْجُرُوا، جو تیرے ساتھ تیرے گناہ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ہم ان سے بے ضرور دھانا پڑتے ہیں، اے اللہ ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا جو تیرے نافرمان، جب سلام پھیرتے ہیں تو پھر ڈھونڈتے ہیں کسی نافرمان، اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ لگائیں گے، بھائی ان ملاؤں میں کیا رکھا ہے، یہ تو خشک سی زندگی ہے، چلو چلیں اڈے پہ چلتے ہیں، فلاں چودھری کے پاس چلتے ہیں، فلاں ہوٹل پہ بیٹھیں گے، گپ چلے گی، ادھر وعدہ کر رہا ہے میں نے سب کو چھوڑ دیا، اور نماز سے فارغ ہو کر ادھر جا کے دوں، سب یوں ہی کرتے ہیں دنیا. تو اللہ فرمائے گا میں تمہیں جانتا ہوں، تم نے جو کچھ کیا ہے پھر یہی کرو گے، بارے لا بس یہ دعا منظور کر، اچھا وہی سے پکڑ کر اس سائے پہ بٹھا دے درخت، جب وہاں بیٹھے گا، بیٹھا 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 پھر کہے گا اے اللہ تو نے بڑے بڑے انعامات کیے، او ایک ایک آدمی کو جنت کا اتنا رقبہ دے دیا ہے کہ حد نگاہ سے بھی بڑھ کر، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ادنا سے ادنا جنتی جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ جگہ اس کی، ادنا سے ادنا چھوٹے سے چھوٹا. پھر وہ دعا مانگے گا اللہ یہ ایک درخت مجھے دے دے جس پر جس کا سایہ پڑ رہا ہے نا، جنت کا صرف ایک درخت دے دے اللہ، باقی ساری جنت لوگوں کو تھے، ایک درخت مجھے دے دے اور کچھ نہیں مانگے. تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ جل شانہ فرمائیں گے یار اسے دے دو، شور کرتا ہے دے دو اسے، ایک درخت اس کو مل جائے گا، اس ایک درخت کے سائے میں 80,000 محل ہوگا اس کا، اور اس ان محلات کے ایک ایک حصے میں 80,000 خادم ہوں گے اس کے، اور فرماتے ہیں اس کے ایک کھانے کے برتن میں 80,000 قسم کی لذت ہوگی، اور اس کے ایک ایک لباس میں 80,000 قسم کی رنگت ہوگی. یہ سب سے ادنا جنتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس سے نیچے جنت کا درجہ پھر کسی کو نہیں، سب سے آخری. یہ تو ہے نا چھوٹے سے چھوٹے جنتی کہا، تو جنت میں تو بڑے بڑے منازل ہوں گے، بڑے بڑے مدارج ہوں گے، بڑی بڑے مراتب ہوں گے، سب سے اعلیٰ رتبہ بھائی کیا ہوگا؟ سب سے اعلیٰ رتبہ ہوگا اللہ جل شانہ کے ساتھ ہم کلام، سب سے اعلیٰ. یہ ادنا انعام ہے نا، اس سے بڑھ کر بڑے بڑے انعامات ہوں گے. ایک ایک جنتی جو ہے نیچے والے ایسے دیکھیں گے ان کو جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، تو حقیقتاً وہ ان سے اوپر کے درجے والوں کے مکانات ہیں. پھر وہ اپنے اوپر دیکھیں گے، او ستارے نظر آئے، وہ اوپر کے درجے والوں کے مکانات ہوں. حتیٰ کہ اس قدر لطیف ہوں گے جسم ان کے، یہی جسم اس قدر لطیف ہو جائیں گے کہ ادنا درجے کا جنتی، بعض جنتی ایسے ہوں گے وہ اس کے پاس سے گزر جائیں گے، انہیں دیکھ نہیں سکیں. اس قدر لطافت ہوگی ان کے اور اس قدر انعامات ہوں گے، ہر چیز ان کی خواہش کے تابع ہوگی. درخت کو دیکھا ہے، خیال آ گیا اس کا پھل کھاؤں، تو درخت جھک کر سامنے آ جائے. ایک پھل توڑ لیا تو اس کی جگہ ویسا ہی پیدا ہوگا. جا رہے ہیں جنتی، دو چل رہے ہیں تو ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، سامنے درخت آ گیا، درخت ہٹ جائے گا، اسے ہاتھ چھوڑنا نہ پڑے، ہاتھ چھوڑ کر پھر نہ پکڑنا چھوڑ. یہ ہر چیز ان کے خیال کے تابع ہوگی اور ہر چیز ان کی اس قدر عزت کرے گی. ان سب منازل میں میرے بھائی، سب منازل میں اعلیٰ رتبہ ہوگا اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا، بس سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ. اور اس جنت میں بھی ہوگا، اس دنیا میں وہ ہے نماز. اب آپ دیکھ لیں اس کے قدر کو. اس دنیا میں نماز ہے، اور یہی چیز اس دنیا میں جا کر اللہ سے شرف ہم کلامی بخش. تو حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے جو چیز پوچھی جائے گی وہ نماز. روز معاشر کے جان گداز بابت اولی پرسش نماز بابت، یہ کہاں کا تصور ہے کہ نماز ہی چھوڑ دی، جو خزانہ تھا وہ پھینک دیا، پھر حفاظت کس کی کرتے ہو؟ یہ سارے کام تو ہم حفاظت کے لیے اور اس کی اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کی صحت اور درستی کے لیے کر رہے ہیں، تو جب خزانہ ہی پھینک دیا پھر حفاظت کس کی؟ سب سے قیمتی خزانہ، سب سے اعلیٰ سرمایہ اور سب سے اونچا درجہ جو ہے اس دنیا میں، اسی کو حاصل ہے. اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہونا ہی سب سے اعلیٰ درجہ. ہم دعا کریں اللہ ہمیں درست صحیح اور خوشبو سے پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق دے. اے اللہ سب کی نمازیں قبول، اے اللہ سب کی نمازیں درست، اے اللہ سب کو نماز صحیح درست خوشبو کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. اے اللہ ہماری نمازیں قبول، اے اللہ ہمیں حق سمجھنے کی، حق بولنے کی، حق سننے کی، حق پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری زندگی آقا نامدار کے نقش قدم پر، اے اللہ ہمیں خلفاء راشدین کے ساتھ، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی، اے اللہ ہمیں دنیا میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نیک کر، ہمارے والدین کو نیک کر، ہماری اولاد کو نیک کر، ہمارے ساتھیوں کو نیک کر. اے اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ سب کے گناہ معاف کر. اے اللہ سب کو نیک کر. اللہ منصر الاسلام والمسلمین اینما کانوا ومن کانوا. اللہ مخذ الکفرۃ والمشرکین. یا اللہ کافروں کو تباہ کر. اے اللہ جو دین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں تباہ کر. اے اللہ جو حضور کی سنت کو مٹانا چاہتے ہیں تو انہیں مٹا. اے اللہ آقا نامدار کی سنت کو رائج کر دے. یا اللہ ہمیں دین کا جو ہے نا وقار دیکھنا نصیب کر. اے اللہ ہمیں دین کی عزت دیکھنا نصیب کر. اے اللہ ہمیں دین کو باعزت، با وقار اور حکمران دیکھنا نصیب کر. اے اللہ تو ہمیں ہمت دے، قوت دے. اے اللہ ہمیں طاقت دے، ہم دین کی خدمت کر. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و نور اسی سیدنا و سندنا و مولانا